قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله, کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں زیادہ بری چیز اس سے بھی, اللہ کے ہاں انجام کے اعتبار سے کون سی چیز زیادہ بری ہے. اب یہ دین کے جو دشمن ہیں ان کی صفات ہیں یہاں سے شروع ہو رہی, کہ کیا چیز ہے جو اللہ کے ہاں زیادہ بری ہے, کس کا انجام زیادہ برا ہے. من لعنہ اللہ, جس پر اللہ کی لعنت ہوئی. کس پر ہوئی اللہ کی لعنت؟ کچھ کام ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی, اس کے رسول نے لعنت کی. ان کاموں کو جاننا ضروری ہے. ایک لیکچر ہوگا اسارٹیڈ لیکچر میں کہ کون لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی ہے, وہ آپ سنیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کون کون سے کام ہیں وہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہوئی ہے. وغضب علی, اور اللہ کا غضب ہوا, کہ جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا, اس کی لعنت ہوئی, وہ انجام کے اعتبار سے بہت بری جگہ پہ ہوں گے اللہ کے ہاں. وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ, اور وہ لوگ بھی اللہ کے ہاں بہت برے ہیں انجام کے اعتبار سے, انجام میں بہت برے ہیں, جو بندر اور خنزیر بنا دیے گئے. آپ کو پتہ نا بندر کون بنائے گئے تھے؟ اہل سبت, جو سبت والے تھے, سیٹرڈے کو جنہوں نے مچھلیاں پکڑی تھیں. اور خنازیر بھی یہود کے اندر سے ایک یہ بھی ہوئی تھی کہ ان کے چہرے مسخ ہو گئے تھے اور خنزیر بنا دیے گئے تھے, یہ بھی ان کو سزا ملی تھی. آج کے وقت میں مولانا امین احمد اسلائی صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے اس آیت کی کہ بعض لوگ چہروں سے تو نہیں مسخ ہوتے مگر ان کے دل مسخ ہو جاتے, یعنی دیکھنے میں وہ انسان ہی رہتے ہیں مگر اندر سے سانپ اور بھیڑی اور خنزیر بن جاتے ہیں. اور وہ بھی بہت برا ہے انجام کے اعتبار سے, جو عبد تاغوت ہے, تاغوت کا بندہ ہے, جس نے تاغوت کی بندگی کی. آبادا, جس نے بندگی کی, کس کی؟ تاغوت کی. تاغوت کے کہنے پہ چلا. تاغوت وہ اینی پاور, کوئی بھی قوت جو انسان کو اللہ کے سامنے جھکنے سے روکے, خود کو پاور کہے, خود کے آگے جھکائے, اللہ کی عبادت سے روکے, وہ تاغوت ہے. تو جو اس کے آگے جھک گیا تاغوت کے آگے, وہ بھی بہت برا انجام کے اعتبار سے. اب میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ تاغوت انسان کا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے, وہ حکومت بھی تاغوت ہو سکتی ہے, لوگوں کو منع کرے. عوام بھی کہیں, اگر عوام خود کہتے ہیں کہ ہم ہی حاکم ہیں, ہم چوز کریں گے کسی کو اور پھر وہی کوئی قانون بنائے گا. اللہ کے قانون کو تو نہیں ہم مانتے, ہمارے اپنے نمائندے جو قانون بنائیں گے ہم ان کو مانتے ہیں, تو اللہ کی حاکمیت تو نہیں مانی انہوں نے نا, وہ تو تاغوت بن گئے پھر. تو اس لحاظ سے یہ سب وہ ہیں جو انجام کے اعتبار سے بہت برے ہیں. تو ان یہ پانچ چیزیں یا لوگ کہہ سکتے ہیں آپ, اولئک شر مکانا, یہی لوگ ہیں جو بدترین ہیں مکان کے, ان کی ریزیڈنس بدترین ہوگا. مکان ہوتے ہیں نا رہنے کی جگہ, اور مکان مرتبے کو بھی کہتے ہیں, ان کا مرتبہ بھی بہت برا ہے اللہ کے ہاں. اللہ تعالیٰ یعنی ان سے بہت ناراض ہے. اور غضب کن کے اوپر ہوا تھا؟ بہت جگہ پہ آیا ہے کہ یہود کے اوپر اللہ کا غضب ہوا. وَأَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ, اور وہ یہ بھٹکے میں سیدھے راستے سے, یہ دنیا میں سیدھے راستے پر نہیں چلتے, قیامت والے دن بھی پل صراط کے اوپر تک, ان پل صراط جب جہنم کے اوپر لگایا جائے گا یہ اس کو کراس نہیں کر سکیں گے, یہ تو سیدھے جہنم میں ہوں گے جو یہ کام کرتے ہیں. اب دیکھ لیں, کوئی قوم چاہے وہ کتاب والی تھی, چاہے وہ چوزن ونس تھے, ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے پیارے نہیں تھے, وہ پیارے تھے اللہ کے. انی فضلتکم علی العالمین, یہ کہا گیا ان کو نا, یا بنی اسرائیل, اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے بنی اسرائیل, میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں پہ. تو ظاہر ہے لاڈلے تھے, واقعی پیارے تھے, ان کو کتاب بھی ملی, مگر عمل ایسے کیے کہ لعنت بھی ان کے اوپر ہوئی, غضب بھی ہوا, اور بندر اور خنزیر بھی بنائے گئے. اللہ اکبر. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا, جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس, کس کے پاس؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ, حالانکہ وہ داخل ہوئے کفر کے ساتھ. وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ, اور نکلے بھی اسی کے ساتھ. اب پہلے آپ کو بتایا تھا یہودیوں نے ایک پروگرام بنایا تھا کہ یہ مسلمان جو ہیں ان کے بارے میں تو بڑا مشہور ہے کہ جو ایک دفعہ مسلمان ہو جاتا ہے کبھی نہیں اس کو چھوڑتا. تو اب ہم پلان کرتے ہیں, ایسا کرو صبح کو جاؤ ایمان لے آؤ, ان کے پاس جا کے اسلام لے آؤ, اور پھر بعد میں شام کو کہو او ہم تو سارا دن ان کے پاس بیٹھے, ہم نے تو دیکھا کچھ بھی نہیں ہے ان کے اندر, ایسے ہی بس یہ ہیں دور کے ڈھول سہانے, تو ہم تو بھائی واپس اپنی یہودیت میں جا رہے ہیں. تو یعنی یہ ان کا طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے بیٹھتے. اور منافقوں کا تو آپ کو بات پتہ ہی ہے حال, کہ وہ منہ سے تو کہتے تھے ہم ایمان والے ہیں, لیکن کفر ان کے دلوں کے اندر ہی رہا, کفر میں ہی داخل ہوتے تھے, کفر سے ان کے ساتھ ہی وہ نکل جاتے تھے. دیکھیں یہ آیت نا بڑی ایک زبردست جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں فلاں تو قرآن پڑھتا ہے اس کو کیا فرق پڑا, اب ہم کیوں پڑھیں, اس کو تو کوئی فرق پڑا نہیں, ہم نے پڑھ کے کیا کر لینا, فلانے کو دیکھو وہ بھی تو قرآن پڑھتی ہے وہ تو ایسی ہے, فلاں دیکھو وہ تو ایسی ہے. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی ایسے لوگ ہوتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے, بیٹھتے تھے, قرآن سنتے تھے, نصیحتیں سنتے تھے, باتیں سنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, مگر ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تھا, جیسے آئے ویسے ہی چلے گئے. اب اس میں قصور کس کا تھا, قرآن کا قصور تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور تھا؟ معاذ اللہ, بتائیں ان میں سے کسی کا بھی قصور نہیں تھا. کس کا قصور تھا؟ اسی مجلس میں بیٹھ کے لوگ ابو بکر بھی بنے, عمر بھی بنے اور عثمان بھی بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں تو قصور کس کا تھا پھر؟ قصور تو اس آنے والے کا تھا, اس کی نیت کا تھا, اس کی قبولیت کے جذبے کا تھا, اس کے مقصد کا تھا. وہ آیا ہی نہیں اس مقصد سے کہ وہ یہاں سے کچھ لے, ایمان لے, تو اس کا دل کیسے بدلتا. تو بعض لوگ اس نیت سے نہیں آتے کہ قرآن کو سنیں, ہم سیکھیں, اسے اپنی زندگی کو بدلیں. وہ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی بیٹھ کے نہیں بدلے, تو یہ تو میرے جیسے ناقص ہوگا یا کوئی اور ہوگا, ہمارے جیسے ناقص انسان کسی کو بتا رہے ہیں, ان سے کیا کوئی بدلے گا؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی بیٹھ کے ان جن کو لوگوں کو اثر نہیں ہوا, اگر یہ ممکن ہے تو آج کیا یہ ممکن نہیں کہ قرآن کلاسوں میں جا کے لوگ ویسے کے ویسے جیسے جاتے ہیں ویسے ہی نکل آتے ہیں؟ کیا یہ ممکن نہیں آج, اگر اس دور میں ممکن تھا؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے زیادہ پر اثر بات کس کی ہو سکتی, ان کی بات کا لوگوں نے نہیں اثر لیا, ان کے منہ سے قرآن سن کے نہیں لوگوں نے اثر لیا, تو وہ جو ویسے ہی ہمارے جیسے ہیں ان سے سن کے کوئی کیا بدلے گا؟ تو قصور نہ قرآن کا ہوتا ہے نہ سکھانے والے کا ہوتا ہے, قصور انسان کے اپنے اندر کا ہوتا ہے. جب اندر جذبہ نہ ہو, جب اندر قبولیت کی انسان ضرورت محسوس نہ کرے, عمل بدلنے کی ضرورت محسوس نہ کرے, آئے ہیں جب ٹائم پاس کرنے کے لیے, سر کسی مشغلے کے لیے, بس سرٹیفکیٹ لینے کے لیے, یا آئے ہیں بس ادھر ادھر, جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ بعض لوگ جاسوسیاں کرنے آتے ہیں, کئی جاسوس کے لیے آتے ہیں, کئی یہ بھائی کوئی غلطیاں نکالنے آتے ہیں, بھی یہ کیا پڑھا رہے ہیں ذرا ان کا بھی دیکھ لیں ذرا, انہوں نے سیکھنا کچھ نہیں ہوتا, بس وہ ویسے ہی آتے ہیں, تو وہ ان کا اندر کیسے بدلے گا؟ وہ اللہ عالم و بما کانوا یکتمون, اور اللہ زیادہ جانتا ہے ساتھ اس کے جو وہ چھپاتے ہیں. یعنی وہ اگر لوگوں کو تو نہیں پتہ چل رہا کہ ان کے دل میں کیا ہے, ان کے دل میں ایمان ہے یا منافقت ہے, یا یہ کیسے آئے اور کیسے نکل گئے, لوگوں کو تھوڑی پتہ ہے کیا لے کر آئے تھے اور کیا لے کے نکل گئے, وہ تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ منہ سے یہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے کر آئے, لیکن اللہ تو جانتا ہے نا جو ان کے اندر چھپی ہوئی ہے منافقت. وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان, اور تم دیکھو گے ان میں سے اکثر جو ہیں, خاص طور پہ یہود کی طرف اشارہ ہے, اکثر جو ہیں وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں گناہ میں اور زیادتی میں. گناہ اثم کہتے ہیں خاص طور پہ اس گناہ کو جو اللہ کے حق میں کمی کی جائے, اور عدوان جو بندوں کے حق میں کمی کی جائے. وہ اکلہم السحت, اور یہ کھاتے ہیں, ان کا کھانا کیا ہے؟ حرام ہے. تم دیکھو گے اکثر ان میں گناہوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. اب دیکھیں بعض لوگ ہوتے ہیں جن میں خیر ہوتی ہے نا, وہ یسارعون فی الخیرات ہوتے ہیں, اور بعض یسارعون فی الاثم ہوتے ہیں, فرق ہے نا دونوں میں. تو ان کا کھانا بھی حرام ہے. لبئس ما کانوا یعملون, البتہ کتنا برا ہے جو یہ عمل کرتے ہیں. یہ آتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے, ایسے ہی کفر میں داخل ہوئے, کفر کے ساتھ نکل گئے, اور بھاگ دوڑ ان کی کس میں ہے؟ گناہوں میں. اور کھانا پینا ان کا کیا ہے؟ حرام ہے. اور پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خاص طور پہ یہود کے اندر تو بالکل اس چیز کی کوئی وہ نہیں تھی کہ رشوت ہے, سود ہے, دھوکے بازی ہے, یہ ساری چیزیں حرام میں ہی آتی ہیں. مطلب وہ یہ حرام کھانے کو کوئی برا نہیں سمجھتے تھے. آج بھی جیسے حرام کھانے کو ہوشیاری سمجھتے ہیں, ہوشیار کہ میں بڑی ہوشیار ہوں, میں نے فلانے کو اس طرح پاگل بنا کے یہ کر لیا. حرام کاروبار میں کوئی برائی نہیں سمجھتے، کوئی کراہت نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے حرام آمدنی کو. آج مسلمان بھی برا نہیں سمجھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت میری امت میں یہ آئے گا کہ وہ نہیں اس چیز کی پرواہ نہیں کریں گے کہ حرام ہے یا حلال ہے، دلیری سے کھاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے اس کے بغیر گزارا ہی نہیں، کیسے کہ چلیں گے پھر دنیا میں. لولا ینہاہم ربانیون والاحبار، اب ان کی شامت ہے اس آیت میں، بہت سخت آیت ہے علماء کے لیے، اسکالرس کے لیے، کیوں نہیں روکتے ان کو اللہ والے اور علماء، جو درویش قسم کے لوگ ہیں، ربانی ہیں لوگ، یعنی جو ان کے نیک لوگ، جو شیخ ان کے، جن کو کہتے ہیں جو دین کی گدی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا جو علماء احبار کے، میں نے بتایا تھا آپ کو علماء جو ہیں، وہ کیوں نہیں ان کو روکتے؟ پہلے عوام کا ذکر آیا، اب ان کے علماء کی بات ہے کہ ان کو کیوں نہیں روکتے، کس چیز سے؟ ان قولہم الاثم، ان کے گناہ کی بات سے. یہود جو گناہ کی بات کہتے ہیں، اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، آگے آ رہی ہے بات، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، بڑی بڑی بری باتیں کہتے ہیں، ان سے کیوں نہیں روکتے؟ وَأَكْلِهِمُ الصَّحْت، اور ان کو حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے یہ لوگ؟ یعنی لوگ حرام کھا رہے ہیں اور ان کو کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، حالانکہ یہ ان کا کام ہوتا ہے، علماء کا، کہ وہ لوگوں کو منع کریں ایسی چیزوں سے. لیکن جب علماء صرف اپنا کام یہ سمجھتے ہیں کہ میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہو، اگر ہم نے یہ کہا، وہی والی بات جو پہلے بھی ہماری آئی تھی، اگر ہم نے یہ کہا کہ جی آپ دیکھیں یہ شراب کا کاروبار آپ چھوڑ دیں، یہ تو بری بات ہے، یہ آپ یہ کام چھوڑ دیں، یہ برا ہے، یہ برائی ہے، یا یہ حرام ہے، تو کل کو ہمارے پاس کون آئے گا؟ ہمارے تحفے تحائف، ہمارے جو نذرانے دیتے ہیں، وہ اس کا کیا بنے گا؟ تو وہ لوگوں کو روکتے ہی نہیں تھے. میٹھی میٹھی باتیں کرنا، وہ کون سا مشکل ہے بھائی؟ نماز پڑھا کریں، بی کائنڈ ٹو ایوری بڈی، بی پولائٹ، یہ تو ساروں کو باتیں اچھی لگتی ہیں، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ تو وہ چھیڑتے ہی نہیں ہیں وہ ٹاپکس کبھی. اسی طرح اگر کہیں کوئی بدعت ہو رہی ہے، چھیڑیں گے ہی نہیں وہ ٹاپک، لوگ ناراض نہ ہو جائیں. لبئس ما کانوا یصنعون، کتنا برا ہے جو وہ کرتے ہیں. دیکھیں اب ریلیجس جو طبقہ ہے، اس کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری امت مسلمہ میں نہ صرف علماء پہ نہیں ہے، عام عوام پہ بھی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب برائی کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، اگر نہیں روک سکتے زبان سے روکو، نہیں روک سکتے تو پھر دل میں تو برا جانو سر، یعنی سب کی ذمہ داری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں گناہ کے کام کیے جائیں اور کوئی آدمی اس قوم میں رہتا ہے اور ان کو منع نہیں کرتا، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو عذاب دے گا، سب کو، کیونکہ کوئی بھی نہیں منع کر رہا، سارے ہی اس کے اندر ہی ہو، نہ علماء اپنا کام کر رہے ہیں، نہ عام لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ برائی ہو رہی ہے، ہم لوگوں کو منع کریں کہ نہیں. اب دیکھیں مثال کے طور پہ، اب رشوت کتنی عام ہے، کتنی عام، اس کو آپ کوئی برا سمجھتا ہی نہیں، تو کسی نے منع کیا کرنا. ایک روایت آتی ہے بحر محیط میں ہے کہ یوشع بن نون، اللہ کے ایک نبی تھے نا، انہوں نے ایک چھوٹی سی بستی، انہیں ایک چھوٹی سی بستی میں نبی بنا کے بھیجا گیا، جس میں ایک لاکھ نبی تھے نا، انہوں نے ایک چھوٹی سی بستی میں نبی بنا کے بھیجا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تمہاری قوم پر عذاب بھیج رہا ہوں، جس سے 60,000 گناہ گار لوگ ہلاک ہو جائیں گے، اور 40,000 جو نیک ہیں وہ بھی اس میں ہلاک ہوں گے. تو حضرت یوشع نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ، نیک بندوں کا تو قصور ہے، لیکن جنہوں نے دعوت تبلیغ دینی غیرت میں کوئی کمی کا مظاہرہ کیا ہے، انہیں پیار سے سمجھانے کا جو حق تھا وہ تو، مطلب جنہوں نے کچھ نہیں کیا، جو نیک بندے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے، یعنی دینی غیرت کا مظاہرہ نہیں کیا، جنہوں نے لوگوں کو سمجھایا نہیں، جنہوں نے لوگوں کو بتایا نہیں، جنہوں نے تبلیغ نہیں کی، ان کے اوپر بھی اب عذاب آئے گا. کیونکہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، نیک اور بد میں پھر ڈسٹنکشن نہیں کی جاتی، پھر جب سیلاب آتا ہے نا، سب کو بہا کے لے جاتا ہے، زلزلہ آتا ہے تو دیکھتا نہیں ہے کہ نیک کون ہے اور بد کون ہے. ہاں آخرت میں تو ظاہر ہے جو نیکی پہ رہے ان کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا، لیکن دنیا میں پھر جب عذاب آتا ہے تو سارے ہی اس عذاب میں جاتے ہیں. وہ نہیں آپ نے سنی مالک بن دینار جو فرماتے ہیں کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو تباہ کرو، تو فرشتوں نے کہا کہ اس بستی میں تو فلاں آپ کا عبادت گزار بندہ بھی ہے، تو حکم ہوا اس کو بھی عذاب دو، اسی سے شروع کرو، کیونکہ اس کو کبھی غصہ نہیں آیا کہ اللہ کی نافرمانی یہاں پہ ہو رہی ہے، گناہ ہو رہے ہیں، ان کے لیے عام ہی چیز ہے، کوئی بات نہیں ہے، یہ تو آج چلتا ہی ہے. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہود کہنے لگے اتنی بدتمیزی کی بات کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی جب انہوں نے ان کے گناہوں کی وجہ سے اس کے بعد ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رزق کی تنگی کر دی تو کہنے لگے اللہ کے ہاتھوں بندے میں. اور دوسرا اس کا یہ بھی کیا گیا ترجمہ نہیں تفسیر کے اللہ تعالیٰ نے تو اب یعنی بنی اسماعیل کے اندر رسول بھیج دیا تو ہمارے اندر رسول بھی نہیں بھیجا تو اللہ کے ہاتھ ہماری طرف سے تو بند گئے ہیں. مطلب بندنے ہاتھ کا مطلب کیا؟ بخل کہ وہ خرچ نہیں ہمارے پر کر رہا. ولت ایدیہم ولعنوا بما قالوا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا باندھ دیے گئے ان کے ہاتھ, ان کے ہاتھ بندے, یا ایک طرح سے کرس بھی ہے ان کے لیے کہ ان کے ہاتھ بندے ہوں اور یہ لعنت کیے گئے اس وجہ سے جو انہوں نے کہا, یہ بات جو انہوں نے کی ہے اس کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. بل یداہ مبسوطتان, بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں, دونوں ہاتھ کھلے ہیں, اللہ تو دینے والا ہے. یونفق کیف یشاء, اس کو تو کوئی روکنے والا نہیں, وہ جس کو چاہے دے اور جتنا چاہے دے. اب یہ جو ہے نا بل یداہ مبسوطتان, میں نے آپ کو بتایا نا اس کے دونوں ہاتھ, تو اس بات کو لے کر بعض ہمارے مسلمان جو تھے پہلے وقت میں, ایسا ایک ٹائم بھی گزرا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں, تو دوسروں نے کہا اسے ڈس ایگری کیا کہ نہیں یہ مت کہو کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں کیونکہ اس طرح سے تو آپ نے لمٹ لگا دی. انہوں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اس کے دو ہاتھ ہیں تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو, پھر تم قرآن کو جھٹلاتے ہو. تو انہوں نے کہا ہم تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے, انہوں نے کہا ہم تمہارے پیچھے نہیں پڑھیں گے. تو خانہ کعبہ میں الگ الگ جماعتیں ہوتی تھیں, تو الحمدللہ اب ایک ہی ہوتی ہے, مگر آپ کو پتا ہے کہ الگ الگ جماعتیں ہوا کرتی. تو ایک آیت کو لے کر کس طرح سے انہوں نے, مطلب ہم اصل میں جن چیزوں کو جو دین ہے نا اس کو تو سمجھتے نہیں اور اس پہ عمل کرنے کا پروگرام نہیں ہوتا, مگر ایسی چیزوں کو لے کر جن کا نہ کوئی عمل سے کوئی تعلق نہ کسی چیز سے تعلق, اس کو لے کر تو ہم جو ہے نا بیس بنا کے اور اختلافات کرنے بیٹھ جاتے ہیں. حالانکہ جب موت آئے گی تو کسی فرشتے نے اپنے پوچھنا کہ اللہ کے کتنے ہاتھ ہیں. تو یہ متشابہات میں سے ہم نے پڑھا تھا نا پہلے کہ متشابہات ہیں, ان کو چھوڑ دو, ان کے اوپر بس کہو واللہ عالم, ہم نہیں جانتے نا, ہمیں بس یہ بس بات کہہ دی گئی, ہمارا اس پہ ایمان ہے. ایسی باتوں کو چھیڑنا نہیں چاہیے کیونکہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے, جو ہماری عقل میں آ ہی نہیں سکتے اس پہ بحث کرنے کا کیا فائدہ. اب اسی طرح ہمارے بعض لوگوں کو بہت عادت ہوتی ہے اس طرح کی باتوں میں بحث کرنے کی. وہ معراج پہ گئے تھے تو وہاں پہ وہ اور پیغمبر جو تھے, اب وہ تو معراج سے آ گئے ہیں تو اب وہ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں, اب فلانا ہے وہ قبر کے اندر کیا کر رہا ہے, اور وہ فلانا ہے جو جگہ پہ یہ کیا ہو رہا ہے. بھائی آپ جس کا آپ کے عمل کے ساتھ تعلق نہیں اس کا پوچھنے کا بھی کیا سوال ہے, پھر روحوں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں پوچھیں گے. پھر جب جائیں گے, ہم سب نے جانا ہی ہے نا, تھوڑا صبر کر لیں, جب جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کیا ہو رہا ہے روحوں کے ساتھ اور کیا نہیں ہو رہا. لیکن اتنی زیادہ کھوج کرید بال کی کھال اتارنا کہ جو چیز کا جو مقصد ہے وہ ہی فوت ہو جاتا ہے اور ایسی باتوں میں لگ جاتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں حاصل. اب دیکھیں اس کا کوئی فائدہ نہیں حاصل کہ اب اس کے اوپر بحث کی جائے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ یا کیا ہاتھ یا کس طرح سے ہے, ہمیں اس کے اوپر سوچنا تک بھی نہیں چاہیے, یہ اللہ ہی جانتا ہے. واللہ عالم. ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا. اب دیکھ لیں البتہ ضرور بڑھا دیتا ہے بہت سو کو ان میں سے, کن میں سے, ان یہود میں سے, ما انزل الیک من ربک, جو نازل ہوا آپ کے اوپر آپ کی رب کی طرف سے, تو غیانم و کفرا, سرکشی میں بھی اور کفر میں. یعنی کیا نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ؟ قرآن. یہ ان کو کس چیز میں بڑھاتا ہے؟ ہدایت میں نہیں بڑھا رہا کہ یہ چلو قرآن سنیں اور کہیں کہ ہمیں ہدایت مل جائے, ہمیں رہنمائی مل جائے. کس چیز میں بڑھا رہا ہے؟ الٹا کفر میں, الٹا سرکشی میں, اور ہی سرکش ہوتے جاتے ہیں. دیکھیں قرآن ایک ہے نا, وہی والی بات ہے جو ابھی بات ہوئی کہ داخل ہوتے ہیں تو کفر کے ساتھ جاتے بھی ہیں, تو کفر قرآن تو انہوں نے بھی سنا اور وہ کیا ان کے اوپر ایسے اثر ہوئے کہ وہ اشرا مبشرہ بن گئے, وہ صحابہ کرام بن گئے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم بن گئے. اور ایک وہ لوگ ہیں قرآن سنتے ہیں, تو اکثر ان میں سے, بہت سارے ان میں سے, کثیرن, بہت سارے ان میں سے ایسے ہیں کہ جو جن کو پر یہ قرآن کیا اثر کرتا ہے, اور زیادہ بڑھ جاتا ہے ان کا کفر, اور زیادہ ان کی سرکشی بڑھ جاتی. کیوں؟ اب یہاں میں بتائیں قرآن کا قصور ہے؟ نہیں, ان کے اپنے اندر کا قصور ہے نا. آپ دیکھیں ایک غذا ہے, مثلا دیسی گھی ہے, ایک صحت مند آدمی انسان کھاتا ہے تو اس کی صحت اور اچھی ہو جاتی. ایک وہ انسان وہ کھاتا ہے جس کو کہ پہلے ہی کوئی کولیسٹرول کا مسئلہ ہے یا کوئی اور ایسی پرابلم ہے صحت کی, بیمار ہے وہ, اس کو اگر آپ کھلائیں گے تو اس کا میدا ہی چل جائے, اس کی تو اور طبیعت خراب ہو جائے, اس کو ہو سکتا ہے کوئی دل کا اور مرض لگ جائے. آپ قصور کس کا ہے، گھی کا قصور ہے یا بندے کا قصور ہے؟ اسی طرح کچھ لوگوں کو ہوتا ہے نا کسی چیز سے الرجی ہوتی ہے، وہی چیز آپ ایک کو کھلاتی ہیں وہ اچھا ہو جاتا ہے، دودھ ہے مثلا، دودھ کئی بچوں کو سوٹ نہیں کرتا، وہ ان کو الرجی ہے اس سے، اب وہ اس بچے کو آپ دیتی ہیں تو اس کو الرجی ہو گئی، انڈا ہے اس کو الرجی ہو تھی، اس سے آپ نے دیا تو وہ بیمار ہو گیا، اور ایک کو انڈا کھلاتی ہیں وہ صحت مند ہو جاتا ہے، کس کا قصور ہے بتائیں؟ قصور انسان کے اپنے اندر کا ہوتا ہے، چیز کا نہیں ہوتا۔ قرآن کی بات ان کے اوپر کیا اثر کرتی ہے؟ کیونکہ ان کے اپنے اندر جب خرابی ہے نا تو سرکشی اور بڑھ گئی، بیماری اور بڑھ گئی ہے، کفر اور بڑھ گیا، یدل بھی کثیرا و یادی بھی کثیرا، اسی قرآن سے لوگ بہک بھی جاتے ہیں، اسی قرآن سے لوگ ہدایت بھی پا جاتے ہیں۔ اپنے اندر کو ہم صحیح کریں تب اس کا اثر، قرآن کو مت قصور وار کا کریں، وہ فلاں نہیں بھی قرآن پڑھتی اس نے، تو بھائی وہ اس کو اگر نہیں کوئی اثر ہوا تو آپ آ کے پڑھ لیں، آپ کا اگر دل صاف ہے تو آپ پڑھیں گے تو آپ اچھے ہو جائیں گے، آپ کو اور صحت ہو جائے گی، سمجھائی نا، آپ کے عمل اچھے ہو جائیں گے نا، پہلے سے زیادہ آپ کا تقویٰ بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر خرابی تھی، اب اس کے قصور کے اوپر ساروں کو تو نہیں کہہ سکتے، کوئی بھی نہ قرآن پڑھے، ہم بھی نہیں اسی لیے پڑھ رہے کیونکہ فلانے کو کیا فرق پڑا جو ہمیں پڑ جائے گا، یہ تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ آپ کہیں گے میں یہ ساری غذائیں چھوڑ دیتی ہوں کیونکہ فلاں جو ہے نا اس نے کھائی تو اس کو الرجی ہو گئی، فلاں جو ہے اس نے کھائی، بھائی وہ بیمار تھا اس کو الرجی ہو گئی، آپ تو نہیں چھوڑتے نا۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر قیامت کے دن تک آپس میں نفرتیں، بغض، دشمنیاں یہ ان کے اندر ڈال دی ہیں۔ کن کے اندر؟ یہود و نصارہ میں۔ آج کل جو ان کے اندر دشمنی ہوئی بھی ختم آپ کو نظر آتی ہے، وہ صرف اس لیے کہ ایک تو اینڈ آف ٹائم ہے، دوسرے انہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا، اپنا ہی دین چھوڑ دیا، ورنہ جو ان کی دشمنی تھی یہ تو اتنے ایک دوسرے کے دشمن رہے ہیں، ہسٹری میں اٹھا کے دیکھیں کہ باقاعدہ یہودیوں نے عیسائیوں کو جلایا ہے، یہ جو سورہ بروج میں آپ پڑھتے ہیں، وہ کون تھے جن کو جلایا گیا؟ وہ ایمان والے کون تھے؟ اس وقت تو اسلام ہی نہیں آیا تھا، وہ یہودی بادشاہ جس نے عیسائیوں کو جلایا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عیسائیوں نے بھی جو کیا ہے وہ تو آپ کو پچھلے دور کا ہی پتا ہے کہ ہٹلر نے کیا کیا، تو ان کے درمیان تو بہت دشمنیاں رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت تک رہیں گی، بظاہر تمہیں ایک نظر آتے ہیں نا، ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، اور یہ کیوں ہیں؟ یہ سزا کے طور پہ، اور پھر آپس میں اندر ان کے اندر بھی آپس میں ایک دوسرے ایسے فرقے ہیں کہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، اور یہ کب ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کب بتایا؟ سزا کے طور پہ، پنشمنٹ ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے، پنشمنٹ ہے۔ جب کوئی قوم جو اللہ نے اس کی طرف نازل کیا اسے ہدایت لینے کی بجائے نا سرکش ہو جاتی ہے نا، تو یہ پنشمنٹ ملتی ہے ان کو، یہ سزا ملتی ہے، ہمیں تو نہیں کہیں ملی بھی یہ سزا، ہمارے تو اور جگہوں پہ تو چھوڑیں، ہمارے تو اپنی مسجدوں کے اندر جو اللہ کا گھر ہے اسی کے اندر ایک دوسرے سے دل پھٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھنا نہیں چاہتے، خود کو ہم مسلمان کہتے ہیں اور اچھے مسلمان کہتے ہیں، جو مسجد میں جانے والے لوگ ہیں نا وہ اپنے آپ کو زیادہ بہت بڑا نیک پارسا سمجھتے ہیں، لیکن عداوتیں اور بغض اتنے زیادہ، تو عام دوسرے لوگوں کا تو پھر کیا حال کہیں گے ہم؟ اللہ کو ایک ماننے والے اگر ان کے اندر ہی اتنے بغض اور آپس میں عداوت ہے تو سوچیں کہ کیا ہمیں تو نہیں یہ سزا ملی بھی اس وجہ سے کہ ہم نے اس کتاب سے کیا لیا، ہدایت لی نہیں۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب بھی کبھی انہوں نے بھڑکائی آگ، کس لیے بھڑکائی اور کس نے بھڑکائی؟ یہود نے۔ کس لیے بھڑکائی؟ للحرب، جنگ کے لیے، کہ جنگ ہو جائے کوئی، بس کسی طرح ادھر جاتے تھے ان کو، قریش کو اکساتے تھے، تم لوگ ان کا کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں، ان کے اوپر حملہ کرو، ایک ہی دفعہ ختم کرو ان کو، حالانکہ انہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ہم کسی کا بھی ساتھ نہیں دیں گے اگر کوئی یہاں پہ مدینہ پہ حملہ کرتا ہے، لیکن یہ خود جا کے لگائی بجھائی کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ بجھا دیتا تھا اس آگ کو، اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، اللہ ان کی کوششیں ناکام بنا دیتا تھا۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، بھاگتے پھرتے ہیں زمین میں فساد کرنے کے لیے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے کے لیے، لڑائیوں کی آگ بھڑکانے کے لیے لوگوں میں۔ اللہ اکبر، دکھ سے کہنا پڑتا ہے، آج مسلمان یہی کر رہے ہیں کہ کسی طرح جنگ ہو جائے، کسی طرح لڑائی ہو جائے، ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے دنیا میں شر اور فساد پھیلے۔ اللہ لا يحب المفسدين، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ان سے نہیں محبت کرتا، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے یہودی نہ ہوں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں، لیکن فساد اللہ کو نہیں پسند۔ یہ زمین اللہ تعالیٰ نے فساد سے پاک کی ہے، انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، فرشتوں نے کہا تھا یہ فساد کرے گا، اللہ تعالیٰ کو فساد پسند نہیں ہے، اور مسلمان جو اللہ کا نام لیتے ہیں وہی فسادی بن کے کھڑے ہو گئے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، دو کام کریں اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ ان پہ بھی مہربان ہو جائے گا، اللہ دور کر دیتا ان سے کر دے گا ان سے ان کی برائیاں، اور ان کو بھی داخل کرے گا نعمتوں بھرے باغات میں۔ تو اہل کتاب یہ نہیں ہے کہ ان سے کوئی اللہ تعالیٰ کو کوئی اللہ معاف کرے، معاذ اللہ کوئی اللہ کو کوئی نفرت نہیں ہے۔ اہل کتاب اگر تم بھی ایمان لے آتے ہو، اگر تم بھی تقوی اختیار کرتے ہو، اللہ تم سے بھی تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہیں بھی جنتوں میں بھیج دے گا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ انسان سے نفرت نہیں کرتے، انسان سے نفرت کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اگر وہی انسان نیکی کی طرف آ جاتا ہے، تقوی اختیار کر دیتا ہے، وہ آپ کا بھائی ہے۔ وہی انسان اگر جانور بن جاتا ہے، وہی انسان اگر طغیانی پہ اتر آتا ہے، کفر پہ اور فساد کرنے پہ اتر آتا ہے، تو یہ اس کی برائی ہے، اس برائی سے نفرت کریں گے۔ اگر آپ نے انسان سے نفرت کر لی تو پھر تو وہ ادھر آ جائے یا ادھر چلا جائے، پھر تو فرق نہیں پڑے گا، تو آپ کو ویسے ہی برا لگتا ہے۔ نہیں، انسان سے نہیں، برائی سے نفرت کرو۔ دیکھو جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے امبریس کیا، کوئی نہیں، ساری پچھلی برائیاں معاف ہو جائیں گی، فکر نہ کرو ان کی، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر بے شک وہ قائم کرتے تورات کو اور انجیل کو، قائم کرنے کا مطلب کیا، سیدھا قائم کرنا، ایسے کہ کہیں افراد تفریط نہ ہو، کمی بیشی نہ ہو، ٹلٹ نہ ہو، بالکل ایز اٹ از اس کو قائم امپلیمنٹ کرتے۔ امپلیمنٹیشن میں نے آپ کو کیا بتایا تھا پچھلی دفعہ، بہت اس کے اوپر بات ہوئی تھی، انڈیویجول لائف میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی، کلیکٹو بھی، آپ کے ملک میں، حکومت میں، عدالتوں میں، ہر جگہ کتاب قائم ہو۔ اور وما انزل الیہم من ربہم، اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، اور کیا نازل کیا گیا، قرآن بھی تو آیا۔ یہ سب پہ ایمان لے آئے، مسلمان ہو جائیں، اور جیسے یعنی اسلام لانے کے بعد بھی جیسے تورات، انجیل، قرآن سب پہ وہ ایمان لے آئے، اب ان کے اوپر جیسے عمل کرنا چاہیے تھا نا، جیسے ان کو قائم کرنا چاہیے، ویسے قائم بھی کیا، تو کیا ہوگا، اس کا انعام ملے گا۔ کیا انعام ملے گا؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تم یہ نہ سوچنا، خاص طور پہ یہود کو یہ ہوتا تھا کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے، ہماری چودراہٹیں جو ابھی ہمیں اتنے بڑے عالم سمجھتے ہیں، ہمیں نذرانے دیتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں، ہمارا پھر یہ تو سارے بند ہو جائیں گے، ہمارے کھابے، تو اب ہم تو کیا، ہمیں نقصان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نہیں، اگر تم نے ایمان لے آتے ہو نا، تو اوپر سے بھی تمہارے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہوگی، اور پیروں کے نیچے سے بھی کھاؤ گے۔ کیسے؟ اوپر سے اور نیچے سے کھانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اوپر سے اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، اور نیچے سے تمہارے فصلیں اگائے گا، تمہیں غلہ اگائے گا، اور بھی یہ مطلب ہے کہ درختوں کے پھل لد جائیں گے، اور پیروں کے نیچے سے کھانے سے مطلب ہے کھیت لہلہائیں گے، اور مبالغے کے لیے بھی ہے، اوپر نیچے سے یعنی ہر طرف سے تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نعمتوں کی بارش کرے گا، یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہے۔ اور اگر مسلمان قائم کرتا ہے کتاب کو، تو اس کے لیے بھی یہ ہے بشارت۔ پھر مسلمان تم نہ یہ سوچو ہائے اگر ہم نے شریعت نافذ کر دی، اگر اللہ کے احکامات پہ ہم پورے چلنے لگے، تو ہمارا کیا بنے گا، دنیا میں ہم زندگی کیسے گزاریں گے؟ نہیں، اللہ اپنے خزانوں کے دروازے کھول دے گا۔ منہم امت مقتصدہ، لیکن اصل میں بات یہ ہے، ان میں ایک گروہ ہے جو درمیانہ چلنے والا ہے، جو سیدھے راستے پہ چلنے والا ہے، لیکن وہ کثیر منہم سا ما یعملون، بہت سارے ان میں سے ہیں جو عمل کرتے ہیں، وہ برا، بہت برا عمل کرتے ہیں۔ مقتصد ان میں کم ہی ہیں، درمیانے چلنے والے ان میں کم ہی ہیں، سیدھے راستے پہ رہنے والے کم ہی ہیں، وہ چاہے ابھی ایمان نہیں بھی لے کر آئے، مگر وہ چونکہ سیدھے ہیں نا، تو وہ ایمان لے آئیں گے اور واقعی لے کر آئے، جو مقتصد تھے۔ اب دیکھ لیں آپ، ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے آبا و اجداد میں سے زیادہ تر ہم لوگوں کے آبا و اجداد میں سے ظاہر ہے ہندو ہی تھے نا، لیکن وہ چونکہ مقتصد تھے تو وہ ایمان لے آئے۔ تو ہوتے ہیں، ہر ایک گروہ کے اندر لوگ ہوتے ہیں جو سیدھے چلنے آتے، تو پھر وہ حق ان کو اپیل کرتا ہے اور وہ ایمان لے آتے ہیں، لیکن یہودیوں کے اندر کم لوگ ایسے تھے، کثیر تعداد زیادہ تھی جو بہت برا انہوں نے پھر عمل کیا، یعنی پھر وہ نہیں ایمان لانے والے بنے۔ اچھا یہ میں نے پیچھے آپ کو بتانا تھا یعملون اور یصنعون کا فرق، لبیس ما کانوا یعملون 62 اور 63 میں، تو وہ میں آپ کو بتا دوں۔ عمل تو کوئی بھی، میں نے آپ کو فعل عمل کا بتایا تھا نا، فعل وہ ہے جو آپ بغیر ارادے کے کریں، عمل وہ ہے جو ارادے کے ساتھ انسان کرتا ہے، وہ عمل ہے۔ اور یصنعون کیا ہے؟ یعنی وہ جو انسان ارادے سے بھی کرے، اپنے اختیار سے بھی کرے اور بار بار کرے۔ کاریگری تب آتی ہے نا کسی چیز میں، صنعت تب آتی ہے جب بار بار آپ کے ہاتھ سے وہ چیز گزرتی ہے، تو وہ ہے۔ یعنی یہ اتنے ماہر ہو گئے تھے ان کے علماء حق کو چھپانے میں اور ادھر ادھر کی تاویلیں کرنے میں اور لوگوں کو ہیرا پھیری کر کے فتوے دینے میں، اتنے ماہر ہو گئے تھے، اس لیے ان کے لیے یصنعون کا لفظ آیا۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔
قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون